بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عنه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. رواه البخاري. اس باب کی حدیث نمبر 17 ہے. حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا مرض العبد او سافر، جب کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے یا مسافر بنتا ہے، تو کتب لہ مثل ما کان یعمل، اس کے لیے لکھے جاتے ہیں اسی کے برابر اعمال جو وہ کیا کرتا تھا مقیم تندرست ہونے کی حالت میں. یہ ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت، جو خصوصی مہربانی ہے، اس کا تذکرہ ہے کہ انسان جب تندرستی کے زمانے میں اور مقیم ہونے کے زمانے میں، اپنے وطن میں ٹھہرے ہوئے ہونے کے زمانے میں جب اعمال کرتا ہے اور کوئی واقعی عذر پیش آ جاتا ہے، جیسے بیماری یا سفر جو عذر ہے، ایسا عذر جو اس کے لیے اس عمل کے کرنے میں رکاوٹ بن جائے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بیماری کے زمانے میں اور سفر کے زمانے میں وہی اعمال فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اس کے لیے وہ اعمال لکھتے رہا کرو، لکھتے رہا کرو، جب تک یہ دوبارہ اپنی اصل حالت پر، یعنی اگر بیمار ہے تو تندرست نہیں ہو جاتا، اور اگر وہ مقیم ہے تو مسافر ہے تو مقیم نہیں ہو جاتا، جب تک اپنے وطن نہیں پہنچ جاتا تب تک اس کے لیے وہی اعمال لکھتے رہو، چاہے وہ نہیں کر رہا، نہ کرنے کے باوجود اس کے لیے وہ اعمال لکھتے رہو. بہت بڑی ایک فضیلت کی چیز ہے، اور باب جو ہم پڑھ رہے تھے اس سے متعلق ہے کہ باب یہ ہے کہ بہت سی نیک اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے اور نیکیوں کے بہت سے راستے ہیں. تو یہ بھی ہے کہ کوئی شخص بیمار ہے اس کو یہ نہ دیکھیں، کوئی بہت بڑی عمر کے شخص ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ والے ہیں، بزرگ ہیں، ہم نے ان کو دیکھا، اچھا یہ تو کوئی خاص اعمال تو ہے نہیں ان کے، اس لیے کہ ہم نے ان کو بڑھاپے میں دیکھا، ان کی جوانی میں نہیں دیکھا، ہم نے ان کی قوت کے زمانے میں ان کو نہیں دیکھا، ہم نے ان کو دیکھا ہے جب کمزوری کا زمانہ آ گیا ہے. تو یہاں پر تو اللہ تعالیٰ ان کو وہی اجر دے رہے ہیں جو ان کی جوانی اور قوت کے زمانے میں وہ کیا کرتے تھے. ایک شخص کو ہم نے دیکھا سفر میں، ہمارے پاس آئے تھے، مسافر تھے، ان کے کوئی معمولات تو خاص تھے نہیں، نہ بہت زیادہ اعمال. تو اس وجہ سے کہ وہ سفر میں تھے، سفر کی وجہ سے ان کے نظام الاوقات میں تبدیلی آ گئی، ان کو تو ویسے بھی اجر مل رہا ہے، ان کو دیکھنا ہے تو وہاں جا کر دیکھو، جو حالت اقامت میں جہاں وہ رہتے ہیں وہاں ان کے اعمال کیسے ہیں. کبھی معاملہ برعکس ہو جاتا ہے کہ انسان سفر میں گیا تو جہاں سفر میں گیا ہے وہاں نیک ماحول پایا، دیکھا کہ سب لوگ نمازی ہیں، لوگ نماز نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، چلو ہم بھی کر لیتے ہیں، لوگوں نے سفر میں دیکھا تو وہاں پر تو اچھا تھا، اپنے گھر میں جا کر دیکھا تو اچھا ہے تو کچھ کرتا ہی نہیں. ایسا بھی ہوتا ہے کبھی. بہرحال ہر شخص کو اپنی حالت پر غور کرنے کی ضرورت ہے. کسی مسافر کے اعمال کم دیکھ کر یا کسی بیمار کے اعمال کم دیکھ کر یہ نہ سوچے کہ اچھا یہ کم کر رہا ہے، کیا پتا اس کو بغیر کیے کتنا کچھ مل رہا ہے. یہ تو ایک بات ہو گئی، لیکن یہاں پر ایک اور بات خاص طور پر ذہن میں رکھنے کی ہے. وہ حضرات جن کے کوئی نہ کوئی معمول ہیں، اور ہونے بھی چاہیے، ہر مسلمان کا کوئی نہ کوئی معمول، کوئی نفل عمل، فرائض تو اپنی جگہ پر ہیں، نفل عمل کوئی نہ کوئی انسان کا مقرر ہونا چاہیے، ہر مسلمان کے لیے کچھ نہ کوئی نفل عمل ہونا چاہیے. اس لیے کہ فرض عمل جو ہے وہ تو گویا سزا سے بچنے کے لیے انسان کر ہی رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسانات کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احسانات کے ہم ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں، تو کچھ تو محبت کا بھی اظہار کریں، کچھ تو ہم بھی ذرا آگے بڑھیں کہ یا اللہ صرف آپسی کی سزا سے بچنے کے لیے نہیں، ہم محبت کے لیے بھی یہ اعمال کرنے کے لیے آگے مزید بڑھنے کے لیے تیار ہیں. تو نفل عمل ہر مسلمان کا کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، اور پابندی سے ہونا چاہیے، پابندی سے ہونا چاہیے. اب جب بیمار ہوتا ہے انسان تو ٹھیک ہے، بیماری کی وجہ سے اس عمل کے کرنے میں رکاوٹ ہے، نہیں کیا، یہ تو ذہن میں رکھ لے، اپنے آپ کو تسلی دے دے کہ انشاءاللہ مجھے پھر بھی اجر ملے گا، اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے. سفر ہے، سفر کی وجہ سے رکاوٹ پیش آ گئی تو یہ سوچ لینی کہ چھوڑ دے، اب سفر کے دوران وہ نفل عمل نہ کریں، ٹھیک ہے، رکاوٹ ہے، کسی جگہ ہے اور سفر میں رکاوٹ نہیں آ رہی، سب مسافر ہیں لیکن اس سفر کی وجہ سے عمل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں آ رہی تو کر لے. روزہ مشکل ہو رہا ہے سفر میں، نہ رکھے، ٹھیک ہے. لیکن جو نوافل عام پڑھنے کا معمول ہے، ایک جگہ جا کر ٹھہرے ہوئے ہیں، دو دن تین دن ٹھہرنے کا ارادہ ہے، اب رکاوٹ تو ہے نہیں، فارغ ہی ہیں، تو پھر وہ عمل کر لیں. دیکھنا یہ ہے کہ کوئی رکاوٹ پیش آ رہی ہے تو کوئی حرج نہیں، رکاوٹ کی وجہ سے انسان اس عمل کو چھوڑ دے تو کوئی حرج نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے تو پھر کر لے. ہلکا سا درد سر ہے اور عمل چھوڑ دیا، نہیں، یہ رکاوٹ نہیں ہے. تو انسان اپنی حالت دیکھ لے کہ رکاوٹ ہے یا نہیں ہے، ایک بات. دوسری بات یہ کہ اس رکاوٹ کے باوجود اگر انسان عمل کرتا ہے تو فضیلت اور بڑھ جاتی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے. یہ نہیں کہ چلو چھٹی ہے تو کوئی بات نہیں، فضیلت تو مل ہی جائے گی. اس رکاوٹ کے باوجود اگر انسان عمل کا اہتمام کرتا ہے تو فضیلت اور بڑھ جاتی ہے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. کم از کم دگنی فضیلت ہو جاتی ہے، یہ بھی ثابت ہے. دو باتیں ہو گئیں، ایک تو یہ کہ واقعی رکاوٹ ہو، بیماری ایسی ہو کہ رکاوٹ ہے، سفر میں اتنے ایسا موقع آ گیا کہ رکاوٹ ہے. پھر دوسری بات یہ کہ رکاوٹ کے باوجود اگر انسان عمل کرتا ہے تو فضیلت بڑھ جاتی ہے. اور تیسری بات، وہ بھی اہم ہے، تیسری بات کہ جب بیماری کی وجہ سے انسان نے کوئی عمل چھوڑا ہے یا سفر کی وجہ سے کوئی عمل چھوڑا ہے اور واقعی رکاوٹ تھی اس لیے چھوڑا ہے، تو اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ جیسے ہی یہ عذر ختم ہو جائے فوراً اس عمل کو شروع کر دے. اس لیے کہ چونکہ چند دن سفر میں رہے تھے، ادھر ادھر بھاگ دوڑ تھی، ایک معمول چھوٹ گیا، اب وہ معمول چھوٹ گیا، اب جب واپس آئے ہیں، گھر پہنچے ہیں، تو اس کے بعد اب عادت ہو گئی چھوڑنے کی. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، عادت ہو گئی چھوڑنے کی. جب چھوڑنے کی عادت ہو گئی تو دوبارہ اس کو لانا، اور پہلا دن انسان نے سوچا چلو آج تو پہلا دن ہے، تھکے ہوئے ہیں، ویسے اتنے دنوں سے تو نہیں ہوا، آج کا دن بھی چھوڑ دے، بس وہ پہلا دن جو چھوڑا مقیم ہونے کے بعد یا بیماری سے ٹھیک ہونے کے بعد پہلا دن جو چھوڑا، اب اس کے بعد وہ دوام کی جو برکت ہے، پابندی سے کرنے کی جو برکت ہے، وہ کم ہو جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے. اب اس کی وجہ سے ہوگا یہ کہ اچھا اب اور مشکل ہوتا چلا گیا. ایک معمول انسان جب چھوڑ دیتا ہے تو اس کو دوبارہ لانا اپنی زندگی میں، اس کو معمول بنانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ جیسے ہی وہ رکاوٹ ختم ہو جائے فوراً اسے دوبارہ شروع کر دے. یہ خاص طور پہ یہ چند باتیں ذہن میں رکھنے کی ضروری ہے کہ انسان ذہن میں رکھے یہ اس سلسلے میں، کہ ٹھیک ہے فضیلت اپنی جگہ ہے، لیکن کب فضیلت ہے، اور انسان اس کا خیال رکھے کہ جیسے ہی وہ رکاوٹ دور ہو جائے تو اس کے بعد اس کا اہتمام پھر شروع کر دیں. حدیث نمبر 18. عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل معروف صدقۃ رواہ البخاری ورواہ مسلم من روایت حذیفۃ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر نیکی صدقہ ہے. ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، آگے روایت میں مزید اس کی تفصیل آ رہی ہے. ہر نیکی صدقہ ہے. صدقہ ایک تو مال خرچ کرنا ہے، اور دوسرا انسان اپنی صرف مال نہیں، اپنی جان سے کوئی عمل کرتا ہے، اپنا وقت لگاتا ہے، جو کچھ بھی دیتا ہے اللہ کے لیے، مال دے، وقت دے، کوئی محنت، کوئی مشقت، کوئی تکلیف اٹھاتا ہے، کسی کو راحت پہنچاتا ہے، یہ سب صدقات کے حکم میں. اللہ کے لیے انسان کوئی کام کر لے، مال دے کر، وقت دے کر، کوئی محنت کر کے، صدقے کے حکم میں، نیکی کا کام ہے. 19 روایت. عنه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه صدقة، وما سرق منه له صدقة، ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة. رواه مسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو مسلمان بھی کوئی پودا اگاتا ہے تو اس میں سے جو بھی کھایا جاتا ہے اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے، کھلاتا ہے یہ قید نہیں ہے، کھایا جاتا ہے، اکیلا منہ، آگے روایت میں اس کی اور تفصیل آئے گی، بلکہ آگے فرمایا: وما سرق منہ له صدقۃ، جو اس میں سے چوری کر لیا جاتا ہے، چرانے کے بعد اس سے کوئی کھا کر فائدہ اٹھاتا ہے، وہ بھی اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے. بلکہ ولا یرزقہ احد، جو شخص اس میں کوئی کمی واقع کرتا ہے کسی بھی لحاظ سے، پتھر مار کر اسے توڑ لیا، نیچے گر گیا، کچھ نقصان ہو گیا، اس کو صدقے کا ثواب ہو گیا. الا کان له صدقۃ. رواہ مسلم. وفی روایت لہو، مسلم شریف کی دوسری روایت کے الفاظ ہیں: فلا یغرس المسلم غرسا، فلا یغرس المسلم غرسا فیأکل منہ انسان ولا دابۃ ولا طیر الا کان لہ صدقۃ لیوم القیامہ. جو مسلمان بھی کوئی پودا اگاتا ہے، کوئی درخت لگاتا ہے، پھر اس سے کوئی انسان، کوئی دابہ، کوئی جانور زمین پر چلنے والا چوپایا، ولا طیر، کوئی پرندہ جو بھی کھاتا ہے، تو اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے. کب تک؟ الى يوم القیامہ. انسان مر جائے گا، یہ درخت لگا ہوا ہے، درخت سے لوگ کھاتے رہیں گے، اس درخت لگانے والے کو ثواب ملتا رہے گا. یہاں پر ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے، ایک سوال کہ ہم نے کتاب جب شروع کی تھی وہاں پر ایک اہم حدیث پڑھی تھی جسے ہر مسلمان جانتا ہے کہ وہ حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کے مدار نیتوں پر ہیں. سوال یہ ہے کہ یہاں پر ایک شخص درخت لگا رہا ہے، اب اس کی نیت یہ تو نہیں ہے کہ کوئی اس سے کھائے گا، میں کھاؤں گا، اپنے لیے لگا رہا ہے، بلکہ نیت کیا وہ تو کوشش کرتا ہے کہ آپس میں اس کے درخت کے اور باغ کے ارد گرد دیواریں بنا دے تاکہ کوئی چور چوری نہ کرے، کوئی اندر نہ آئے، رکاوٹ بھی ڈالتا، روکنے کی کوشش کرتا ہے. نیت کسی چور کو دینے کی نیت تو کیا کرتا، بلکہ روکنے کی کوشش کرتا ہے، پرندوں سے اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، پرندے آ کر کھانے نہ لگ جائیں، اس کے باوجود پرندے آ کر کھا لیتے ہیں. کھیت اگاتا ہے اور اس میں سے وہ کوشش کرتا ہے طرح طرح کی کہ کسی طرح پرندے نہ آ جائیں، پرندے پھر بھی آ کر کھانے لگ جاتے ہیں، جانور آ کر اس میں سے کھا لیتے ہیں. تو یہاں پر سوال یہ ہے کہ انسان نے نیت نہیں کی بلکہ نہ دینے کی نیت کی، کوشش کی کہ اس کو نہ ملے، پھر بھی اس کو مل گیا، تو ثواب کیوں مل رہا ہے؟ نیت تو نہیں ہے. صرف یہی نہیں کہ نیت نہیں، بلکہ روکنے کی نیت اور کوشش کر لی پوری اس نے، ثواب کیوں مل رہا ہے پھر؟ کیا یہ حدیث اس حدیث کے خلاف نہیں معلوم ہوتی جہاں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، کے اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، اور یہاں پر تو یہ کہا جا رہا ہے نیت نہیں تھی، روکنے کی نیت تھی، نہ دینے کی نیت تھی، کوشش کی، پھر بھی ثواب ملا؟ نہیں، تعارض نہیں ہے. کیوں تعارض نہیں ہے یہ سمجھنا. ظاہر ہے کلام اللہ اور کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کبھی تعارض نہیں ہوتا کہ ایک جگہ ایک بات فرمائے، دوسری جگہ دوسری بات فرمائے، دونوں کا مفہوم ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی جگہ درست یا اپنی جگہ درست، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے بس. انسان جو بھی عبادت کرتا ہے اور کوئی نیک عمل کرتا ہے، اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ نیت ہوگی تو ثواب ملے گا، نیت نہیں تو ثواب نہیں ملے گا، بات ٹھیک ہے. لیکن جہاں انسان کسی کو راحت پہنچانے کا ذریعہ بن جاتا ہے، سبب بن جاتا ہے کسی کو راحت پہنچانے کا، تو اب چاہے اس کی نیت تھی راحت پہنچانے کی یا نہیں تھی، کسی کو تو راحت پہنچ گئی، ثواب مل گیا. ایک شخص نے قرآن رکھا ہے، کتابیں رکھی ہیں، انتقال کر جاتا ہے، انتقال کے بعد اس کی کتاب کسی کو ملتی ہے، وارث کو وراثت میں ملتی ہے، قرآن کسی کو وراثت میں ملتا ہے، وہ اسے قرآن پڑھتا رہتا ہے، اس نے لیا تھا، دوسرا نے پڑھا، اس نے نیت بھی نہیں کی تھی کوئی اور پڑھے گا، لیکن دوسرے کو ملا، وراثت میں اس کو مل گیا، وہ پڑھتا رہا اس لینے والے کو، جس کے جو مورث تھا، جس کی وراثت جاری ہوئی، جو انتقال کرنے والا شخص ہے، اس کا ثواب ملتا رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دوسرے کو علم پہنچانے کا، راحت پہنچانے کا، علم پہنچانے کا ذریعہ بن گیا. یہ ایک اصول ہے، جہاں انسان کسی کو راحت پہنچانے کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے تو وہاں پر نیت نہ بھی ہو تب بھی ثواب ملتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب انسان درخت اگاتا ہے، درخت اگاتے وقت انسان نے نیت تو نہیں کی تھی کہ میں دوسروں کو بھی کھلاؤں گا، ہاں میری مرضی جس کو میں کھلا دوں، لیکن کم از کم پرندے آ کر نہ کھائیں، جانور آ کر نہ کھائیں، چور آ کر چوری نہ کریں، اس کے لیے رکاوٹ ڈالتا ہے، لیکن پھر بھی کسی نے آ کر اس میں سے جانور نے کھا لیا، کسی پرندے نے کھا لیا، کسی چور نے چوری کر لی، تو اب کسی کی غذا، کسی کے پیٹ میں غذا گئی، کسی اللہ کی مخلوق کے کسی جاندار کے پیٹ میں غذا چلی گئی، اس کے ذریعے سے گویا اس کو نفع پہنچا، اس کو غذا ملی ہے، تو اس کا ثواب مل جائے گا۔ یہ اس لیے کہ دوسرے کی راحت کا اور دوسرے کو بھوک ختم کرنے کا، دوسرے کی تکلیف دور کرنے کا ذریعہ یہ شخص بنا تو اس کو ثواب مل جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اور نیت بھی کر لیتا تو بہت ہی اچھا ہوتا، لیکن بغیر نیت کے بھی یہاں ثواب مل جاتا ہے، اس لیے کہ یہ کسی کی راحت کا سبب اور ذریعہ بن گیا۔ یہ ایک اصولی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے مشائخ کو کہ انہوں نے ایک ایک بات واضح فرما دی ہے کہ کہاں پر، ورنہ ہم اس سوال کے جواب کو ہمارے لیے سمجھنا مشکل ہو جاتا کہ ہم اس کا جواب کہاں سے تلاش کرتے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا تذکرہ فرمایا، اور پھر دوسرے شراح کے کلام میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ وفی روایت لہ لا یغرس مسلم غرسا ولا یزرع زرعا فیأکل منہ انسان ولا دابۃ ولا شیء الا کانت لہ صدقۃ، اور اسی طرح ایک روایت مسلم شریف کی ہے جس کے الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں، اس میں ہے کہ لا یغرس مسلم غرسا، جو مسلمان کوئی درخت اگاتا ہے، کوئی کھیت اگاتا ہے، پھر اس سے کوئی انسان، کوئی جانور، کوئی چیز، شیئن، کوئی چیز، پرندہ ہو، کیڑے مکوڑے ہوں، انسان کوشش کرتا ہے نا، دوائیاں ڈالتا ہے کہ اچھا کہیں کیڑے نہ کھا لیں اس کو، دوائیاں لگاتا ہے، لیکن اگر کیڑے بھی کھا لیتے ہیں تو کیڑوں کو بھی تو راحت پہنچی اس کے ذریعے سے، وہ بھی ثواب ہے، وہ بھی ثواب ہے۔ عجیب اللہ کا معاملہ ہے، مگر اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ رواہ جمیعا من روایت انس رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح کی روایت بخاری مسلم دونوں میں ہے، انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ عشرون دسویں روایت، عنہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اراد بنو سلمۃ ان ينتقلوا قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم انه قد بلغني انكم تريدون ان تنتقلوا قرب المسجد۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بنو سلمہ، مدینہ منورہ میں قبیلہ آباد تھا، لیکن مدینہ کے جو مسجد نبوی کے جو علاقہ ہے اس سے ذرا فاصلے پر یہ لوگ آباد تھے۔ اب ظاہر ہے دور تھے تو مسجد آنے جانے میں مشقت ہوتی تھی، اور چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب، مسجد کے قریب رہیں تو زیادہ نفع اٹھا سکیں۔ ان کو پتہ چلا کہ مسجد کے ارد گرد کچھ زمینیں خالی ہیں، تو اس قبیلے نے یہ ارادہ کیا کہ مسجد کے قریب ہی منتقل ہو جائیں، اس کا یہاں ذکر ہے۔ اراد بنو سلمۃ ان ینتقلوا قرب المسجد، بنو سلمہ نے یہ ارادہ کیا تھا کہ مسجد نبوی کے قریب منتقل ہو جائیں، جو دور رہتے تھے وہاں سے، اپنے مکانات سے منتقل ہو کر یہاں مسجد کے قریب آ جائیں۔ فبلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی، آپ کو اس کی خبر پہنچی۔ فقال لهم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کے انداز سے ان سے بات کی اور فرمایا انہ قد بلغنی، مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ مسجد کے قریب منتقل ہو جاؤ۔ یعنی مطلب یہ ہے، سوال یہ کہ کیا واقعی ایسی بات ہے، کیا واقعی ایسی بات ہے کہ تم لوگ مسجد کے قریب آنا چاہتے ہو؟ ظاہر ہے کہ انہوں نے یہ خیال کیا ہوگا کہ اس میں تو ظاہر فضیلت ہی کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوں گے، مزید علم حاصل کریں گے، برکات حاصل کریں گے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ فقالوا نعم یا رسول اللہ، خوشی خوشی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جی ہاں ایسا ہی ہم نے ارادہ کیا ہے، قد اردنا ذلك، واقعی ہم نے ایسا ارادہ کیا ہے۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی سلمہ دیارکم تکتب آثارکم، دیارکم تُكْتَبْ آثَارُكُمْ رواہ مسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بنو سلیمہ، تم جہاں گھروں میں رہتے ہو، جن مکانات میں تم ابھی مقیم ہو، جس علاقے میں رہتے ہو، وہیں رہو. تم آنے جانے کے لیے جتنے قدم اٹھاتے ہو، تمہارے نشانات قدم لکھے جائیں گے اور اس پر تمہیں اجر ملے گا. پھر تاکید فرمائے، دیارکم تکتب آثارکم. اللہ تک پہنچنے کا صرف یہی راستہ نہیں ہے کہ مسجد کے قریب رہے، دور رہ کر آنا جانا یہ بھی فضیلت کا باعث ہے. قریب رہنے والے یہ نہ سمجھیں کہ ہم بڑے اچھے ہیں، دور رہنے والے یہ نہ سوچیں کہ دور آنے جانے سے فضیلت ہماری بڑھ جاتی ہے. دونوں اپنی اپنی جگہ صحیح کام کر رہے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس میں کوئی برائی تھی کہ وہ مسجد کے قریب آ جاتے ہیں؟ فائدہ ہی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے قریب ہی رہ رہے تھے اور اکابر صحابہ مسجد کے قریب ہی رہتے تھے، تو مسجد کے قریب رہنے میں ظاہر فائدہ ہی زیادہ تھا. ہاں ٹھیک ہے، آنے جانے کی وجہ سے جو ثواب میں ایک ایک قدم پر جو اجر ملتا ہے وہ اپنی جگہ، لیکن اس کے علاوہ قریب رہنے کے اپنے فائدے ہیں، اپنی جگہ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیوں فرمایا؟ اس کا ہم پس منظر دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ قبیلہ مدینہ منورہ کی جو عام آبادی ہے، یعنی مسجد نبوی سے ذرا فاصلے پر رہتے تھے، اور ان کا وہاں رہنا شہر میں رہنے والے، مسجد نبوی کے ارد گرد رہنے والے لوگوں کے لیے حفاظت کا ذریعہ تھا. اس لیے کہ سب یہاں رہتے اور دور کے علاقے خالی ہو جاتے تو کبھی بھی باہر سے دشمن اگر حملہ آور ہوتا تو پتہ نہ چلتا اچانک مدینہ میں داخل ہو جاتا. ان کا وہاں رہنا گویا سب کے لیے حفاظت کا ذریعہ تھا اور دشمن کے لیے رعب کا ذریعہ تھا کہ نہیں نہیں، ہم ویسے ہی مدینہ والوں پر حملہ نہیں کر سکتے، اسے کہ پہلے یہ قبیلہ آتا ہے، یہاں سے گزر کر جانا پڑے گا، اور ان کو پتہ چلے گا تو پہلے سے اطلاع اندر والوں کو مل جائے گی. یہ ایک بڑی ایک مصلحت تھی جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا کہ نہیں نہیں، تم قریب نہ آؤ، تمہارے وہاں رہنے کے اپنے فوائد ہیں، حکمتیں ہیں کہ وہاں تمہارے رہنے کا یہ فائدہ ہے، تم وہیں پر رہو، اس کی وجہ سے دوسروں کی حفاظت ہے اور تمہارے آنے جانے کی جو تم جتنے قدم اٹھاتے ہو اس پر تمہیں اجر ملے گا، فائدے سے خالی نہیں ہے. یہ نہ سمجھو کہ صرف مسجد کے قریب رہنا ہی نیکی ہے، بلکہ دور رہ کر بھی تم نیکی کما رہے ہو. وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے، ان بکل خطوۃ درجۃ، ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ ہر قدم جو تم اٹھاتے ہو اس کے بدلے میں ایک نیکی ہے. رواہ مسلم ورواہ البخاری ایضا بمعنہ من روایت انس رضی اللہ تعالی عنہ. بنو سلیمہ، امام نووی فرماتے ہیں بنو سلیمہ بکسر اللام، یہ لام کے کسرہ ہی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، بنو سلمہ نہیں، بنو سلیمہ ہی پڑھا جاتا ہے. یہ قبیلۃ معروفۃ من الانصار رضی اللہ عنہم، یہ انصار کا معروف قبیلہ ہے. آثارہم سے مراد ان کے نشانات قدم ہیں. الحادی والعشرون، 21 روایت اس باب کی. عن ابی المنذر ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رجل لا اعلم رجلا ابعد من المسجد منه وكان لا تخطئه صلاۃ. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، جن کی کنیت ابو المنذر ہے، یہ ہمارا باب چل رہا ہے کثرت طرق الخیر. کثرت طرق الخیر کے نیکی کے راستے بہت ہیں. باب نمبر 13 ہے اور حدیث اس کی ہم پڑھ رہے ہیں 21. حضرت ابو المنذر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھے، ایک صحابی تھے، میں نہیں جانتا کسی شخص کو کہ مسجد سے اتنا دور رہتا ہو جتنا یہ رہتا تھا. یہ صحابی مسجد سے بہت دور رہتے تھے اور دور رہنے کے باوجود اتنے پابند تھے کہ وکان لا تخطئہ صلاۃ، کوئی نماز ان کی چھوٹتی نہیں تھی، ہر نماز مسجد میں، ہر نماز مسجد میں، لا تخطئہ صلاۃ. تو فقیل لہ، کسی نے ان سے یہ کہا، یا او فقلت لہ، یہ بات کے راوی میں کسی کو شک ہے کہ کسی نے کہا تھا یا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے ان سے کہا. تو بہرحال کسی صحابی نے ان کو مشورہ یہ دیا، لو اشتریت حماراً ترکبہ فی الظلماء و فی الرمضاء. تو کسی نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ اچھا ہوتا کہ تم گدھا ہی خرید لیتے، گدھا خرید لیتے تاکہ اس پر سواری کر سکو. فی الظلماء، اندھیرے میں، رات میں بھی آنا جانا ہوتا ہے، عشاء کی نماز کے لیے بھی آتے ہو، مغرب کے لیے آتے ہو، اندھیرا ہو جاتا ہے تو اندھیرے میں چلنا، کبھی پیر پہ کچھ لگ جائے، اندھیرے میں کوئی چیز راستے میں آ جائے، مشقت بھی ہوتی ہے، تو ایک سواری لے لو پھر ظلمہ اندھیرے میں. اور اسی طرح دوپہر کی ظہر کی نماز میں آتے ہو، عصر میں آتے ہو، گرمی کا وقت ہوتا ہے رمضان، دوپہر کی گرمی، تو اندھیرے میں دوپہر کی گرمی میں گدھے پر سواری کر لیا کرو. تو انہوں نے جواب میں یہ کہا، فقال ما یسرنی ان منزلی الی جنب المسجد. تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے تو یہ بات بھی پسند نہیں ہے، آپ مجھے مشورہ دے رہے ہیں کہ میں گدھا خرید لوں، مجھے تو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ میرا مکان مسجد سے بالکل قریب ہو، مسجد سے متصل ہو، مسجد کے ساتھ میرا مکان ہو، مجھے تو یہ پسند نہیں ہے. آپ تکلیف سے بچانا چاہ رہے ہیں تو مجھے تکلیف تو اس میں بچے گی، تکلیف سے تو مجھے راحت تو اس سے ملے گی کہ مسجد کے پاس ہوں، بس وہیں سے آ جاؤں نماز پڑھ لوں، میں تو شوق سے یہ کام کر رہا ہوں. انی ارید ان یکتب لی ممشایا الی المسجد، میں تو چاہتا ہی یہ ہوں کہ میرا مسجد تک آنا جانا، چلنا جو ہے یہ نیکیوں میں لکھا جائے. ورجوعی اذا رجعت الی اہلی، صرف آنا نہیں، لوگ سمجھتے ہیں مسجد نماز کے لیے جاتے ہیں تو ثواب ملتا ہے، واپسی میں تو کچھ بھی نہیں، واپسی کا بھی ہر قدم لکھا جاتا ہے. ورجوعی اذا رجعت الی اہلی، جب میں گھر سے مسجد جاتا ہوں، اس لیے کہ پورا آنا جانا اللہ ہی کے لیے تو ہے. قفلتن کا غزوتن، جس طرح غزوے کے لیے جہاد کے لیے جاتے تھے وہ ثواب، تو واپس لوٹنے میں بھی ثواب ہے. نماز کے لیے انسان جاتا ہے تو ثواب، واپسی میں بھی ثواب ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا مسجد نماز کے لیے جانا، پھر دوبارہ گھر والوں کی جانب لوٹنا، ان سب کے قدم کا جو جتنے میں قدم اٹھاتا ہوں اس کی نیکیاں مجھے دی جائیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد جمع اللہ لك ذلك كله. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے یہ سب نیکیاں تمہارے لیے جمع کر دی ہیں، جانے کا بھی ثواب، واپسی کا بھی ثواب، ہر ہر قدم کا ثواب تمہیں ملتا رہے گا. اور پھر روایت ان لک ما احتسبت، اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو تم نے ثواب کی نیت کی ہے اس پر تمہیں ثواب ملے گا. احتسبت، احتساب، وہی ثواب کی نیت. ابھی میں نے تذکرہ کیا تھا کہ نیت نیکیوں کے لیے، نیت اور احضار نیت اور اخلاص نیت، یہ ضروری ہے. نیک اعمال کرنے میں اس میں نیت ضروری ہے. نماز انسان پڑھ رہا ہے تو نیت کرتا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن نماز کے لیے جانا، اس میں بھی نیت کرے کہ یا اللہ میں نیک عمل کے لیے جا رہا ہوں اور ثواب کی امید میں. جتنا زیادہ دھیان ہوگا ثواب کا، اتنے زیادہ فضیلت بڑھ جاتی ہے. اور رمضان کا لفظ جو حدیث میں آیا، الارض التی اصابها الحر الشدید، وہ زمین جو گرم ہو گئی ہو گرمی کی وجہ سے، اس کو کہا جاتا ہے رمضان. تو گرم زمین پر چلنے کے وقت، یعنی دوپہر کے وقت آسانی ہو جائے، اس کے پیچھے روایت میں ذکر آیا. الثانی والعشرون، 22 روایت. عن ابی محمد عبد اللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 خصلۃ اعلاها منیحۃ العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. رواه البخاري. رسول الله يا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، ان کی کنیت ابو محمد ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 40 خصلتیں ہیں، 40 قسم کے اعمال ہیں جو بڑی فضیلت والے اعمال ہیں. اعلیٰہا، ان میں اعلیٰ درجے کا عمل، منیحۃ العنز، دودھ والی بکری، دودھ والا جانور، وہ کسی کو دودھ استعمال کرنے کے لیے دے دینا، مالک نہیں بنا رہے کسی کو. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان صدقے میں کوئی رقم دے دیتا ہے، کبھی کسی کو کوئی چیز دے دیتا ہے، اور ایک ہے کہ اپنی ہی چیز ہے، اپنی ہی ملکیت میں رکھتا ہے، لیکن چلو ٹھیک ہے، ایک بکری ہے، دودھ کو استعمال کر لے گا، چلو کسی کو استعمال کے لیے دے دو، وہ دودھ استعمال کرتا رہے گا. یہاں پر دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جن کے یہاں جانور وغیرہ رکھتے ہیں جو لوگ، ان کے پاس کبھی زائد جانور بھی ہوتے ہیں، تو کبھی انسان اس کو معمولی چیز سمجھتا ہے، معمولی کام سمجھتا ہے کہ اچھا ویسے ہی جانور میرا ہی ہے، اپنی ملکیت ہی میں رکھ رہا ہوں، بس اس کو دودھ استعمال کرنے کے لیے دیا ہوا استعمال کرتا رہے گا، اور کچھ عرصے کے بعد جب وہ دودھ دینے کے قابل نہیں ہوگا تو پھر میں دوبارہ لے لوں گا، ملکیت تو میری ہے. تو انسان اس کو معمولی عمل سمجھتا ہے کبھی. تو فرمایا کہ یہ معمولی نہیں ہے. اعلیٰ جو اعمال جن اعمال کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ذکر فرما رہے ہیں جس کی فضیلت آگے آ رہی ہے, ان اعمال کا ذکر ہے, ان میں سے اعلیٰ درجہ جو ہے وہ دودھ والے جانور بکری وغیرہ کسی کو استعمال کے لیے دے دینا کہ اس کا دودھ استعمال کرتے رہو. تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے جس کو لوگ معمولی سمجھ کر دیتے ہیں, ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان نے کسی کو کوئی چیز دے دی تو دل فارغ ہو گیا, اس سے بس دے چکا ہوں میں, ختم ہو گیا, چیز میری ہے, فائدہ وہ اٹھا رہا ہے, تو دل میں کبھی خیال آتا رہتا ہے نہیں میری چیز ہے میں لے لوں, میری چیز ہے میں اس سے فائدہ اٹھا لوں. تو بس یہ بار بار ہے نا, کبھی کبھی نفس اس کو تنگ کرتا ہے, کبھی شیطان اس کو پریشان کرتا ہے کہ دیکھو تمہاری چیز ہے وہ کیوں استعمال کر رہا ہے, دیکھو وہ کس طرح استعمال کر رہا ہے. تو یہ شیطان اس کو پریشان کرتا رہتا ہے. بہرحال دونوں میں سے جو بھی وجہ ہو, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے, بڑی فضیلت کی چیز ہے. 40 جو اعمال جن کی آگے فضیلت آ رہی ہے ان میں اعلیٰ درجے کا عمل یہ ہے کہ منیحۃ العنز. اس زمانے کے اب انسان سوچے گا آج کل ہم جہاں رہتے ہیں نہ بکریاں ہیں نہ جانور ہمارے پاس ہیں, کوئی ایسی چیز جس کا نفع ہو اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے کسی کو دے دینا. اس زمانے میں کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ درخت ہے, پھلدار درخت ہے, میں کسی کو کہتا ہوں اچھا یہ درخت چلو اس سال جتنا بھی پھل آئے گا اس کا تم استعمال کرتے رہو, تم اس کا خیال رکھو, تم اس کا پھل استعمال کرتے رہو, تمہاری گویا تمہارے استعمال میں. یہ بھی ہوتا تھا, درخت بھی دے دیتے تھے, کبھی جانور دے دیتے تھے. اس طرح ہمارے لحاظ سے کوئی ایسی چیز جس کا کوئی فائدہ ہو انسان استعمال کر لے, ٹھیک ہے تم استعمال کرتے رہو, نفع تم اٹھاتے رہو, اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. بعض حضرات اپنا مکان دے دیتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے مکان ہے تم استعمال کرتے رہو, حالانکہ وہ کرائے پر دے تو کتنا کرایہ ملے گا, نہیں کوئی بات نہیں, مکان دے دیتے ہیں کسی کو استعمال کے لیے کہ تم استعمال کرتے رہو, اس میں رہو استعمال کرتے رہو. یہ منیحۃ العنز سے بہت بڑھ کر ہے, منیحۃ العنز سے بہت بڑھ کر ہے کہ بکری کسی کو دودھ استعمال کے لیے دینا اور کسی کو مکان دے دینا کہ تم اس میں رہتے رہو, بہت بڑی, بہت بڑا ایثار ہے. بہرحال ایسے ایسے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایسے دل والے لوگ رکھے ہیں اور الحمدللہ موجود ہیں, اور یہ نیکیاں ہی ہیں جو انسان کو قیمتی بناتی ہیں. ایک عجیب بات, اگرچہ ہمارے اس موضوع سے متعلق نہیں, لیکن ایک بات ذہن میں آئی ہے, انشاءاللہ کام کی بات ہے اور آج کل کے حالات کے لحاظ سے کام کی بات ہے. چونکہ صدقے کے بعد چل رہی ہے کسی کو دودھ والا جانور دینا وغیرہ, اس کا ذکر آگے بھی صدقے کا ذکر آئے گا, اس مناسبت سے ایک واقعہ ہے جو بڑا اچھا ہے. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں, ان کے زمانے میں کچھ یہ غذا وغیرہ کی چیزیں, کچھ کھانے پینے کی چیزیں جو مہنگی ہونے لگیں, قیمتیں کچھ بڑھ گئیں, تو بعض لوگوں نے ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ مظاہرہ کریں حکومت کے مقابلے میں کہ یہ حکومت ذرا ان قیمتوں کا خیال رکھے اور قیمتیں کم کروائے. تو انہوں نے منع کیا کہ نہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. آگے جو بات فرمائی, باقی شروع کی بات کو تو میں تفصیل میں نہیں جاتا, لیکن جو آگے جو بات فرمائی وہ کام کی ہے وہ میں بتانا چاہ رہا ہوں. انہوں نے فرمایا, اور واقعی قرآن و حدیث کے گویا کہ علوم کا نچوڑ اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے جو بات فرمائی بڑی عجیب بات ہے. فرمایا کہ دیکھو انسان اور روزی, انسان اور رزق, یہ ترازو کے دو پڑلوں کی طرح ہیں. کسی نے اگر وہ میزان دیکھا ہو وزن کرنے کا, جس میں ایک طرف ایک کلو کا مثلا لوہا رکھ دیتے ہیں, دوسری طرف ایک کلو فروٹ رکھ دیتے ہیں, دونوں کا وزن برابر ہو جائے, اس کا مطلب ہے کہ ایک کلو ہو گیا, دونوں پڑلے ایک لیول میں آ جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایک کلو وزن پورا ہو گیا. جنہوں نے وہ دیکھا ہے وہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ وہ میزان جو ہوتا ہے کس طرح دو پڑلے ہوتے ہیں اس کے. آج کل تو وہ میزان کا دستوری ختم ہو گیا, اب تو نمبر آ جاتے ہیں, سوئی آ جاتی ہے یا ڈیجیٹل ہوتا ہے. تو جنہوں نے وہ نہیں دیکھا, جن کو ذہن میں وہ میزان ہے, اور میزان کا ایک تصور سب کے ذہن میں ہوتا ہی ہے, تو یہ جو میزان جس کے دو پڑلے ہوتے ہیں, فرمایا کہ انسان اور رزق یہ دو پڑلے ہیں. جب انسان اپنی قیمت بڑھا لیتا ہے, کیسے انسان کی قیمت بڑھے گی؟ نیک اعمال کے ذریعے. جب انسان نیکیوں کے ذریعے سے اللہ کی اطاعت کے ذریعے سے اپنی قیمت بڑھا لیتا ہے تو اس کا پرلہ جھک جاتا ہے، جب اس کی قیمت بڑھتی ہے تو روزی کی قیمت کم ہو جاتی ہے، روزی سستی ہو جاتی ہے اور روزی میں وسعت آ جاتی ہے. اور جب انسان اعمال صالحہ چھوڑ کر اور گناہ کر کے اپنی قیمت گرا دیتا ہے، گھٹا دیتا ہے، تو جب انسان کی قیمت گرتی ہے تو دوسری طرف والا پرلہ جھک جاتا ہے، اس کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے اور چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. عجیب بات ہے، اور واقعی ایسا ہی ہوتا ہے. انسان کے انسانیت جتنی بڑھتی رہے گی اتنا چیزوں کی قیمتیں گھٹتی رہیں گی. انسان کی قیمت بڑھے گی، انسان اعمال کے ذریعے سے اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر کے اپنے آپ کو وزنی کرے گا، اس کا وزن ہوگا، اس کا پرلہ جھکے گا، چیزیں سستی ہونی شروع ہو جائیں گی، من جانب اللہ برکت شروع ہو جائے گی. واقعتاً بڑی عجیب مثال سے بات سمجھائے، اور ہم دیکھیں تو قرآن و حدیث میں یہی بات سمجھائی گئی ہے. ہاں، دوسرے انداز سے سمجھائی گئی ہے، ہر زمانے میں سمجھانے کا انداز مختلف ہوتا ہے، لیکن بات یہی ہے. یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. تو خیر، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 خصلۃ اعلیٰها منیحۃ العنز. اسی وجہ سے جب انسان مہنگائی کی شکایت کرتا ہے، چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، تو ساتھ میں اپنے اعمال کا بھی کئی جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کتنے اعمال کرتے ہیں اور کتنا استغفار کرتے ہیں. ہر ایک پر تو ہمارا تصرف نہیں، اپنے آپ کے بارے میں تو ہمارا اختیار ہے کہ اپنی حد تک ہم استغفار کا اہتمام کریں، اعمال کا اہتمام کریں، انشاءاللہ چیزوں کا مہنگا ہونا ہمیں کوئی مضر نہیں ہوگا. اعلیٰ منیحۃ العنز، آگے فرمایا کہ یہ تو 40 اعمال جو ہیں ان کی فضیلت کیا ہے، 40 خصلتیں جو ہیں. ما من عامل یعمل بخصلۃ منہا رجاء ثوابها وتصدیق موعودها الا ادخلہ اللہ بها الجنہ. جو شخص بھی ان میں سے کسی ایک خصلت پر عمل کرے گا، کسی ایک فضیلت والے عمل پر، جو 40 ہیں ان میں سے کسی ایک پر عمل کرے گا ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اور اس پر جو وعدہ کیا گیا ہے اس کو سچ مانتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے. اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دیں گے. منیحا ان یعطیہ ایاہا لیأکل لبنہا ثم یردہا الیہ. اس کی وضاحت، جس کا منیحۃ العنز جو پیچھے آیا تھا، یہ اس کی تشریح امام نووی فرما رہے ہیں. الثالث والعشرون، 23 روایت. عن عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا دوزخ سے بچو چاہے کھجور کے ٹکڑے کے ذریعے سے ہو. کھجور کا ٹکڑا بھی صدقے میں انسان دے دے، پوری کھجور دینے کی صلاحیت نہیں ہے تو آدھی کھجور دے دے، کھجور کا ایک حصہ دے دے، کسی کو کھلا دے، کسی کے پیٹ میں چلے جائے گا، کسی مخلوق کو اس سے راحت پہنچ جائے گی، یہ بھی آخرت میں دوزخ سے بچنے کا ذریعہ بن سکتا ہے. آگ کے سامنے یہ بھی رکاوٹ بن جائے گا. یہ ضروری نہیں کہ بڑے بڑے صدقات ہی ہوں، جیسی حیثیت انسان کچھ نہ کچھ صدقہ دے دیا کرے. آگے والی روایت میں مزید وضاحت ہے. وفی روایت لہما، بخاری مسلم کی ایک روایت ہے. عنہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منكم من احد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. تم میں کوئی نہیں مگر اللہ تعالی براہ راست اس سے بات کرے گا، اللہ کے اور اس بندے کے درمیان کوئی درمیان کا شخص نہ ہوگا، کوئی ترجمان نہ ہوگا. فينظر ايمن منه فلا يرى الا ما قدم وينظر اشأم منه فلا يرى الا ما قدم. دائیں طرف دیکھے گا، جو اعمال نیکیاں آگے بھیجی تھی وہی ہوں گی، اس کے سوا کچھ نہیں. بائیں طرف دیکھے گا، جو گناہ اس نے کیے تھے وہی ہوں گے اور کچھ نہیں. وَيَنظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تَلْقَى وَجْهِهِ. سامنے دیکھے گا، آگ ہوگی. اب کیا دیکھنا ہے کہ کیا حساب ہوتا ہے اور کیا فیصلہ ہوتا ہے. آگے آگ، دائیں طرف نیک اعمال، بائیں طرف برے اعمال. فرمایا دیکھو اس وقت آگ سے بچنے کی کیسی صورت اختیار کرو گے، ابھی دنیا میں کر لو. فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَة طَيِّبَةٍ. تو اس لیے اس آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، چاہے کھجور کا ٹکڑا ہی صدقے میں دے سکتے ہو تو وہی دے دو، وہ بھی تمہارے لیے کام آئے گا، اس وقت اتنی چیز بھی کام آ جائے گی. فَمَن لَّمْ يَجِدْ، اور اگر کوئی اتنا بھی نہ پائے، وہ بھی نہ دے سکتا ہو، ہے ہی نہیں دینے کا، تو پھر فبکلمت طیبہ کسی کو نیک بات اچھی بات کہہ کر بھی نفع پہنچا دو، یہ بھی ثواب کا کام ہے. الرابع والعشرون، چوبیسویں روایت. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا یرضى عن العبد ان یأکل الاکلۃ فیحمدہ علیہا او یشرب الشربۃ فیحمدہ علیہا. اللہ تعالی بندے کی اس بات سے خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالی بندے کی اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ کوئی ایک مرتبہ وہ کھانا کھاتا ہے اور اس پر اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، ایک مرتبہ وہ پینے کی چیز پیتا ہے اللہ کی حمد بیان کرتا ہے. یہ بھی نیکی کا راستہ ہے، کھا کر بھی انسان اللہ کی فضیلت حاصل کر لے، پی کر اللہ کی کھا کر بھی انسان اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر لے اور ثواب حاصل کر لے اور اللہ کو خوش کرے، اللہ کو راضی کرے. کھانا پینا بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے ذریعے بن جاتا ہے، بس یہ کہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو اور اس پر اللہ کے حمد بیان کر دے. چلو صدقے میں تو نہیں دیا، کوئی اچھی بات بھی کسی کو نہیں کہی، چلو کھا تو لیا پی لیا، اس پر بھی ثواب مل گیا. بس اتنا ہے کہ وہ کھانا پینا دائیں ہاتھ سے بسم اللہ پڑھ کے اخیر میں اللہ کے حمد بیان کر دیں، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے. عجیب اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، عجیب اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. کوئی موقع چھوڑا نہیں، جہاں ہو سکے اچھا کہیں سے بھی تم فضیلت حاصل کر لو. ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ شخص تو صرف کھا رہا ہے، لیکن کھا کر بھی تو ثواب حاصل کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بعد میں حمد بیان کر رہا ہے. ہاں درجات ہیں، جیسی مشقت ایسا درجہ، وہ درجات الگ ہو سکتے ہیں اور اخلاص کے لحاظ سے بھی درجات کا فرق ہو سکتا ہے. شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ بیان فرمایا کہ حضرت مولانا عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ ان کی مجاہدات بڑے ہوا کرتے تھے، اور ایک وقت وہ آیا کہ ڈاکٹروں نے، حکیموں نے روزہ رکھنے سے منع کر دیا تھا کہ اب بالکل آپ کی صحت اس کو برداشت نہیں کرے گی کہ آپ روزہ رکھیں. فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ تھا اور عصر کے بعد کا وقت تھا، میں حضرت کے معتکف حضرت کے حجرے کے پاس سے، وہاں پر چھوٹی سی میری جگہ بنی ہوئی تھی، وہاں میں جا رہا تھا تو حضرت کو ان کا کوئی خادم دوائی دے رہا تھا. فرماتے ہیں کہ رمضان کا وقت، روزے کا وقت، اور وہ دوائی لے رہے تھے، لیکن ان کی دوائی لیتے وقت اس کمرے میں مجھ جیسے شخص کو بھی اتنے انوارات محسوس ہو رہے تھے. فرماتے ہیں میں پورا وقت اسی سوچ میں پڑ گیا کہ یا اللہ، کتنوں کے روزوں میں وہ نور نہیں ہے، وہ انوارات نہیں ہیں کہ جن کے بعضوں کے روزہ نہ رکھنے میں وہ انوارات تو عطا کر دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، کسی بندے کے ساتھ کیا معاملہ ہو. تو کسی کو دیکھ کر، کسی کے کسی عمل کو دیکھ کر کہ یہ کھا رہا ہے یا پی رہا ہے، یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی کم درجے کا عمل کر رہا ہے. اپنے بارے میں انسان سوچے کہ میں کیا کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ اس کا تو ایک کھانا اور اس پر حمد بیان کرنا اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بن جائے. یہاں پر ایک اور بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ یہاں پر آگے امام نووی فرماتے ہیں الاکل بفتح الحمزہ، ایک مرتبہ کھانا چاہے صبح یا شام کھائے انسان، اکلا اور شربا ایک مرتبہ پینا، جو عربی جانتے ہیں ان کے لحاظ سے بتا رہا ہوں. اور دوسرا یہاں پر بعض شرح نے پڑھا ہے، بعض محدثین نے اس کو اکلا پڑھا ہے حمزہ کے ضمہ کے ساتھ، تو ایک لقمہ کھانا، شربہ ایک گھونٹ پینا. تو بعضوں نے یہ کہا کہ ہر لقمے پر، ہر گھونٹ پر اللہ کا شکر ادا کرے، یہ بعضوں نے یہ معنی بھی لیے ہیں. درمیان کی صورت اختیار کر لی جائے، درمیان کی صورت اختیار کر لی جائے کہ کھانے کے شروع میں تو بسم اللہ پڑھتے ہی ہیں، درمیان میں بھی الحمدللہ چند لقمے کھا لیے، اس کے بعد الحمدللہ، اور اخیر میں تو پھر الحمدللہ کھانے کے بعد کی دعائیں پڑھنی ہیں انشاءاللہ. تو گویا اس طرح انسان درمیان درمیان میں بھی حمد بیان کرتا رہے اور اخیر میں بھی پھر اللہ کے حمد بیان کر دے. الخامس والعشرون، پچیسویں روایت، اس باب کی آخری روایت ہے، باب پورا ہی کر لیتے ہیں. عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال علی کل مسلم صدقۃ، ہر مسلمان پر صدقہ لازم ہے. تو ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ارائیت ان لم اجد، یا رسول اللہ، اگر میں نہ دے سکوں صدقہ، حیثیت نہ ہو، دل نہ چاہے، بخل ہے، جو بھی ہے، مجھے ضرورت ہے پیسوں کی، نہ دے سکوں. جیسے ابھی چند دن پہلے کسی کا سوال تھا صدقے کے لیے کچھ نہیں ہے تو کیا کریں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال، صحابی نے سوال کر کے ہمارا مسئلہ حل کر دیا. قال یعمل بیدیہ فینفع نفسہ ویتصدق، اچھا تو ایسا کریں کہ کچھ محنت کر لے، मेहनत करके कमा लें, औरत है खाना पका कर कपड़े सी कर कुछ ना कुछ करके कुछ कमा लें, कमा कर ख़ुद को भी नफ़ा पहुँचाए, दूसरों को भी सदका करें। मर्द है कोई ना कोई काम कर लें, कोई जॉब कर लें और उसको नफ़ा हासिल होगा, नफ़ा ख़ुद भी उठाए और सदका भी करें। या अमलु बियदैही, कुछ मेहनत कर लें और ख़ुद भी उससे नफ़ा उठाए, दूसरों को भी सदक़े में दे दें। लेकिन ज़ाहिर आगे सवाल फिर आएगा, हमारे जहन में भी आएगा, सहाबा ने पहले ही हल कर दिया। काला अरायते इल्लम इस्तते, या रसूलल्लाह अगर वह भी ना कर सकूँ, काम करने का मौका नहीं है, हिम्मत नहीं है, फुर्सत नहीं है, मसरूफियात हैं, जो भी वजह है। काला युईनु ज़ल हाजतिल मलहूफ, कोई शख्स जो हाजतमंद ज़रूरतमंद है, परेशान है, उसकी मदद कर दे। मदद करना जानी भी हो सकता है, ज़ुबानी भी हो सकता है। किसी के घर में मैयत हो गई, उनको तसल्ली के कुछ कलिमात कह दिए, उनकी कोई मदद कर दी, किसी के लिए कोई परेशान हाल है, अच्छा उनके लिए खाना पका दिया, कोई किसी को कोई और ज़रूरत है, उनकी ज़रूरत पूरी कर दी। युईनु ज़ल हाजतिल मलहूफ, एक ज़िंदगी का इंसान मकसद बना ले दूसरों को राहत पहुंचाना, एक ज़िंदगी का मकसद बना ले इंसान कि मैं इसलिए जी रहा हूं कि मेरे ज़रिए से दूसरों को राहत पहुंच जाए, बहुत अच्छा मकसद है। मेरे नफ्स की इस्लाह, वो तो पहली बात है, ज़ाहिर है कि मैं अपना ताल्लुक़ अल्लाह से कायम करूँ, वो तो पहली बात है, और फिर मेरे ज़रिए से दूसरों को राहत पहुँच जाए। क़ाला अरायता इन लम अस्ततिअ, तो सहाबी ने फिर एक और सवाल किया कि या रसूलल्लाह वो भी ना कर सकूँ, मेरे अंदर इतनी भी कुव्वत या ऐसा भी कोई मौका नहीं कि किसी परेशान हाल ज़रूरतमंद की मदद करूँ। क़ाला यामुरु बिल मारूफ अबिल खैर अब क़ाला अल खैर, तो फरमाया कि मारूफ फरमाया, खैर फरमाया कि अच्छी बात का किसी को हुक्म दे दें, कोई अच्छी बात बता दे किसी को, कोई नेकी की तरगीब दे दें, कोई नमाज का किसी को तरगीब, नफिल नमाज की तरगीब दे दी, किसी को अवाबीन की फजीलत बता दी, या किसी को कोई मौका आया तो कोई और बात बता दी, कोई कोई फजीलत की बात किसी को बता दी। काला अरायता इल्लम इल्लम यफ़ाल, कोई शख्स ये भी ना करे तो। काला युमसिकु अन शर्री फ़इन्नहा सदक़तुन, मुत्तफ़क़ुन अलैह, बुखारी मुस्लिम दोनों में रिवायत मौजूद है। फरमाया कि अच्छा वो भी ना कर सके तो इतना कर ले कि कम अज़ कम अपने शर से दूसरों को बचा ले, अपनी तकलीफ़ से दूसरों को बचा ले। मैं इस नीयत से मजमे में नहीं जाता कि अच्छा मैं किसी को कुछ कह दूंगा तो किसी को तकलीफ़ होगी, मेरा कोई अमल होगा जिससे किसी को तकलीफ़ होगी, छींकें आ रही हैं, अच्छा आज मैं नहीं जाता कि मेरी छींक से किसी को तकलीफ़ होगी, ये भी सदक़े का सवाब है। नीयत, नीयत होनी चाहिए, बगैर नीयत के नहीं। नीयत यह है कि मैं इसलिए दूर रह रहा हूँ, यानी कि नहीं लोग बुरे हैं तो मैं बुरे माहौल से अपने आप को बचाता हूँ, मैं तो नेक हूँ, मैं कहीं बुरा ना बन जाऊँ उनके साथ जाकर, वलियाज़ु बिल्लाह, ये नीयत ना हो। मकसद ये है कि उनको मेरी तरफ़ से कोई तकलीफ़ और बुराई ना पहुँच जाए, तो अपनी तकलीफ़ से लोगों को बचाना। इस नीयत से मैं मैसेज नहीं भेजता आगे कि किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। आजकल की ज़ुबान में ग्रुपों में मैं शामिल इस वजह से नहीं होता कि या ग्रुप में मैं अपने अपना मैसेज आगे नहीं भेजता कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा मैसेज में मजाक के तौर पर कोई बात कह दूँ, किसी को बुरा लग जाए। आगे मैं दीन की बातें आगे इसलिए नहीं फैलाता या फैलाती इस वजह से कि पता नहीं कि यह हदीस सही है या गलत है, कहीं गलत बात फैलाने में मैं ज़रिया ना बन जाऊँ। शर से अपने आप को बचा, अपने शर से दूसरों को बचाना है। बहरहाल युमसिकु अन शर, किसी को राहत नहीं पहुंचा सकते तो कम अज़ कम तकलीफ़ और बुराई से तो बचा लें, यह भी सदक़े का सवाब है। अगर इंसान अच्छी नीयत रखेगा, इस पर भी नीयत सवाब की होगी तो उस पर भी सवाब मिलेगा। बहरहाल इस बाब में इमाम नवी ने यह हमें मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ रिवायतें लाकर यह समझा दिया कि देखो अल्लाह ताला को राज़ी करने के मुख्तलिफ तरीक़े हैं, मुख्तलिफ इबादात हैं जिनसे अल्लाह ताला को राज़ी किया जा सकता है। कोई एक तरीक़ा नहीं है कि बस नमाज ही नमाज, सिर्फ रोज़ा ही रोज़ा, हुस्न अखलाक भी है और उसके अलावा अपने शर से लोगों को बचाना है, किसी को नेक बात कहना है, खाना खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करना है। मुख्तलिफ तरीक़े हैं, रास्ते में चलते हुए तकलीफ़ देने वाली चीज़ है, कोई कोई किसी को तकलीफ़ पहुंच सकती है, कोई टहनी है, कोई कचरा है, उसको हटाना है, लोगों को पड़ोसियों को राहत पहुंचाने की कोशिश है। जो भी इंसान कोशिश करेगा, ये सब सदक़ात सब नेकियाँ हैं, और इनमें से कोई एक अमल भी, बल्कि जानवर को पानी पिलाना, ये भी कुत्ते को पानी पिलाना, ये भी हो सकता है कि इंसान के लिए जन्नत में जाने का ज़रिया बन जाए। तो इसलिए किसी नेकी को हकीर न समझें और किसी शख्स के अमल को देखकर उसको कम दर्जे का न समझें, बल्कि ये सोचें कि क्या अल्लाह ताला का मामला है, अपने अमल को दुरुस्त करने की कोशिश करें। हाँ, ये ज़रूर है कि अपने अमल में इंसान कोशिश करे कि बेहतर और अफजल अमल को इख्तियार करे। اپنے عمل میں یہ کوشش کرے، دوسروں کے کسی عمل کو دیکھ کر اس کو کم درجہ نہ سمجھے، یا اپنے لحاظ سے کوئی موقع ملا نیکی کا کام کرنے کا تو کم درجے کی نیکی سمجھ کر چھوڑ نہ دے، یہ بھی کر لے اور بڑی نیکی بھی کر لے، جس کو بڑا سمجھ رہا ہے وہ بھی کر لے، جو دوسری کم درجے کی نیکی سمجھ رہا ہے وہ بھی کر لے، کسی نیکی کو چھوڑا نہیں یہ سوچ کر کے اچھا یہ تو کم درجے کی نیکی ہے، کیا پتہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس نیکی کی کیا قدر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس باب میں جو ہم نے پڑھا ہے، سیکھا ہے، جو احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہمیں سکھائے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔